نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں سولہویں پارے کا دوسرا رخ کریں گے، لیکن ہم سورۃ مریم کے آغاز سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ. کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات میں سے سب سے طویل مجموعہ ہے، مکی صورتوں کی علامت ہے. سورۃ مریم بہت ہی خوبصورت طریقے سے حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی اصل کہانی سناتی ہے. غیر مسلموں کو، خاص طور پہ کرسچینز جو ہیں، ان کو اگر آپ کبھی حضرت عیسیٰ یا مریم کے بارے میں کچھ ریکمینڈ کرنا چاہیں تو یہ صورت اس میں بہت مؤثر ہے. بعض لوگ تو بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کا اتنا تذکرہ، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمیں خود بھی اس کو سمجھ کے پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہوتا. کہانی شروع ہوتی ہے حضرت زکریہ سے، اور یہ بالکل اسی کہانی کی کنٹینویشن ہے جو سورۃ آل عمران میں حضرت مریم اور زکریہ کے ٹیکسٹ میں گزر چکی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی. کون سی رحمت؟ نبوت کی رحمت. اور بی بی مریم کے پاس بن موسم کے پھل دیکھ کر اللہ سے دعا مانگنے کی رحمت، زکریہ کے عقیدے کی درستگی، کہ انہوں نے بی بی مریم کا پلو پکڑ کر یہ نہیں کہا کہ تم بہت نیک ہو، تم میرے لیے دعا کر دو، بلکہ خود دعا کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا موقع مل جائے، یہ اس پر اللہ کی رحمت ہے. ہمیں عموماً یہ رحمت لگتی نہیں. ہم رحمت کرتے ہیں اولاد کو، بیٹا پیدا ہونے والا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے والا ہو گیا، کہتے ہیں اس پہ اللہ کی رحمت ہو گئی، لیکن علم اور دین کی نعمت کو رحمت کچھ کم ہی لوگ کرتے ہیں. اس رحمت کا اظہار کیسے ہوا؟ اس نادا ربہ نداء خفیہ، جب کہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. یہ ہے رحمت. کیا کہا؟ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. اس نے عرض کیا ہے، پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. شعلے مارنے سے کیا مراد ہے؟ کہ سر سفید ہو چکا ہے، دور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے آگ لگی ہوئی ہے. اشارہ اس میں سر پہ سفید بالوں کو چھپانے کے لیے مہندی کا بھی ملتا ہے، کیونکہ حکم بھی یہ ہے کہ سفید بالوں کو رنگ لیا جائے. تو سر شعلے مار رہا بڑھاپے کی وجہ سے. مراد کیا ہے؟ کہ اولاد پیدا ہونے کی عمر سے گزر چکا ہوں، لیکن دل کی حالت کیا ہے؟ کہ ولم اکم بھی دعائی کا ربی شقیہ، میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. یہ ہے وہ بات جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ سے مانگو اس صورت میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ سے مانگ کے میں محروم نہیں رہا، تو یقیناً پھر اس کی مانگ میں اثر پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ سوچیں گے کہ بعض دفعہ تو ہم مانگتے ہیں لیکن نہیں ملتا، تو اس کے بارے میں وہ حدیث معروف ہے کہ جو بھی انسان دعا کرتا ہے اس میں تین میں سے ایک معاملہ ضرور ہوتا ہے، یا تو مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے، یا کسی آنے والی مشکل کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، اور یا پھر اس کی وجہ سے جنت کے یا آخرت کے اللہ تعالیٰ درج انسان کو عطا کرے گا. اور ایک چھوٹی سی اسپرچول بات سمجھ لیجئے کہ کل قیامت کے دن آپ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے مانگا تھا تو نے دیا نہیں. اپنے اوپر لے کے سوچئے، آپ کسی سے کچھ مانگیں اور وہ آپ کو نہ دیں، خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ کل جب آپ سے سامنا ہوگا تو بڑی شرمساری ہوگی کہ ہاں وہ فلاں وقت آپ نے مجھ سے گاڑی مانگی تھی میں نے نہیں دی، آپ نے فون مانگا تھا میں نے نہیں دیا. پھر انسان تھوڑے عذر پیش کرتا ہے، اپنی پوزیشن کلیئر کرتا ہے. امیجن کیجئے میدان محشر ہے، لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ معذرتیں کر رہا ہوگا؟ ہاں میرے بندے تم نے بیٹا مانگا تھا میں نے نہیں دیا. نہیں، اصل میں جو ملتا نہیں ہے نا وہ ہم نے مانگا ہی نہیں ہے. یہ جملہ لکھ لیں، جو مجھے ملا نہیں میں نے وہ مانگا ہی نہیں. یقین کی کمی ہو سکتی ہے، یا مانگنے اور قبولیت کے بیچ میں کوئی حرام رزق ہو سکتا ہے، یا کوئی حرام سوچ، یا کوئی ایسا بیریئر، کوئی ایسی ہرڈل ہو جاتی ہے ہماری دعاؤں کے بیچ میں جو قبولیت سے اس کو روک دیتی ہیں. صلہ رحمی کی کمی اور بہت ساری باتیں ہیں جس کی ڈیٹیل کا یہاں وقت نہیں ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کا خوف ہے. کیا کہ وہ برائیوں میں پڑ جائیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ میری بیوی بانچ ہے، تو مجھے اپنے خاص فضل سے ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی میراث کو بھی پالے، اور سب سے بڑھ کر اے رب میرے کہ اس کو تو اپنا پسندیدہ بنا. وجل ہو ربی ردیہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے اولاد کی دعا مانگی. رشتہ داروں کا ڈر کیا ہے؟ باتوں کا ڈر. کچھ نے کہا کہ جو زکریہ کو یہ ڈر لگ رہا تھا اس وقت کہ بڑھاپے میں دعا مانگ رہا ہوں اولاد کی تو رشتہ دار باتیں کریں گے، حالانکہ یہ ہم عام لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. انبیاء کرام کو اس بات کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اصل میں حضرت زکریہ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، بنی اسرائیل کے مزاج میں بگاڑ جلدی سے آ جاتا تھا. حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنی پہنچ، اپنی عمر اور اپنی کوشش کے مطابق ان کو سمجھایا. اب ڈر کیا تھا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو کوئی میرا علمی وارث نہ ہوا، میرے اس مشن کے راستے میں آگے بڑھنے والا نہ ہوا، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ یہ برائیوں میں پڑ جائیں گے. اور انسان کا جتنا روب یا جتنا مان اپنی اولاد پہ پڑتا ہے، عموماً دوسرے پہ نہیں پڑتا. دوسرے تو کہیں دوسری جگہ بھی جا سکتے ہیں، اولاد کو انسان سمجھا بھی سکتا ہے، بجھا بھی سکتا ہے. تو اسی خوف کے تحت ابراہیم نے اولاد مانگی. سوچئے غم کیا لگا ہوا ہے کہ وجل ہو ربی ردیہ، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے بڑا بڑا. جب بھی اولاد مانگے نا تو یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ وہ بچہ دینا جو پسندیدہ ہو. کس کو پسند دو؟ لوگوں کو بھی اور تجھے بھی. ہم بعض دفعہ بچے کی ظاہری شکل و صورت کے بارے میں بہت کیوریس ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم دنیاوی طور پہ سوچتے ہیں بچہ بڑا کامیاب ہو، لیکن اللہ کی رضا بھول جاتے ہیں. اللہ کو بھی پیارا ہو اور بندوں کو بھی ہو. پتہ نہیں کتنی تڑپ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قبولیت کا کن کہہ دیا. یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، جواب دیا گیا زکریہ ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا آدمی اس سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا. کتنے خوش قسمت ہیں حضرت یحییٰ کہ ان کا نام اللہ نے رکھا ہے. اور دوسری بات، یونیک نیم. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا نیا نام رکھیں جو کسی اور کا نام نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بالکل ایک نیا نام ہوگا. بنی اسرائیل میں اس سے پہلے اس نام کا کوئی دوسرا انسان نہیں تھا. اب اللہ نے کہہ دیا ہوگا تو آگے سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ شکر اللہ تیرا. لیکن انسان تھے نا. قال ربی انا یکون لی غلام، کہنے لگے میرے پروردگار میرے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بھانجی اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. تو پھر مانگا کیوں تھا؟ آگے اللہ سے جواب دے دیتا بھی مانگا کیوں تھا. انسان کی کمزوری ہے، ہم مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں، پھر جب وہ کام ہو جاتا کہتے ہوا کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ پاسبل ہے. کذالک قال ربک هو علی حی، کہا ایسے ہی ہوگا، بالکل ہوگا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ میرے لیے تو یہ ایک ذرا سی بات ہے. اور کیا آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا نہ کر چکا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا؟ کہا ایسے ہی پیدا ہوگا جیسے تو اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا تھا. کیا اللہ کے ساتھ نبیوں کی بات چیت ہوتی تھی، کیا مکالمے تھے، اور کیا ان کے دل کی حالت ہوتی ہوگی. ہم تو اس کا صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈال رہا ہے. کہنے لگے اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کوئی نشانی چاہیے. قال رب اجعل لی آیا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر. آج کے دور میں تو کئی قسم کے ٹیسٹ آ گئے نا، پریگننسی ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ مجھے یقین آ جائے کہ یہ بات سچ ہے. کہا ہاں، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ مسلسل 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. کیوں؟ تاکہ اس دوران اللہ کا زیادہ شکر ادا کر. بندہ مومن نعمتوں کے احساس میں اتنا ڈوبا ہوتا ہے کہ کوئی نعمت مل جائے تو بڑھ بڑھ کے باتیں نہیں کرتا، ہم نے یہ کیا، ہماری کوشش، ہم نے یہ سوچا. شکرانے کے اندر زبان خاموش رہتی، اور نعمتوں کا احساس بھی تو زبان بند کر دیتا ہے نا. فخرج علی قومی من المحراب، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا، اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کیا کرو. یہ ہے نعمتیں پانے کے بعد بندہ مومن کا رویہ. یہ نہیں کہ بیبی شاور رکھ لیں، بلکہ خود بھی اللہ کی تسبیح کی، لوگوں کو بھی کہا. اور دوسری اس میں ایک بہت ہی خوبصورت سی بات تبلیغ کے نقطے سے ملتی ہے کہ زبان بند ہوئی، حکم تھا بولنا نہیں، تو اشاروں سے تبلیغ شروع کر دی. کوئی گونگا ہو تو کیا وہ تبلیغ نہ کرے؟ وہ بھی کرے. ہم کتنی جلدی عذر تھام لیتے ہیں. اور عموماً یہاں ایک اور بات جو کچھ لوگوں کو حسب حال لگے گی، اور وہ کیا کہ ہمارے ہاں جو ہی بچے کی پیدائش کی خبر ملتی ہے ہماری چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. جب تک پتہ نہیں ہوتا نا آتے رہتے ہیں. جس دن ٹیسٹ پازیٹیو ہوا تو کہتے ہیں اب مجھے نوزیا ہو رہا ہے, مجھے یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اور چھٹی کر کے اس نعمت کو اپنے لیے آزمائش بنا لیتے ہیں, لیکن وہ کام سے نہیں رکے. یہ دعا کیجیے اللہ وہ نعمتیں دیں جو ہمیں ایک دن بھی اللہ کے راستے سے نہ ہٹائیں. ایک نماز اگر بچے کی وجہ سے چلی گئی تو وہ بچہ کیسے بابرکت ہو سکتا ہے, آپ سوچیے. اب اللہ تعالیٰ حضرت زکریہ کی مانگی ہوئی دعائیں اور باپ کے اللہ پر یقین کا نتیجہ بیٹے کو جو نعمتیں دیتے ہیں اس کا تذکرہ. یا یحییٰ, اے یحییٰ, خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو, اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی عطا کی اور پاکیزگی عطا کی, اور وہ بڑا ہی پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق پہچاننے والا تھا, وہ جبار نہ تھا اور نہ وہ نافرمان تھا. سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس روز وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہ ہے وہ بات جس پہ حضرت یحییٰ ایک موقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنا تقابل کرتے ہوئے کہتے ہیں. آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, حضرت عیسیٰ کی بھی بات آنے والی ہے. یہ دونوں تقریباً ہم عمر تھے, حضرت یحییٰ تھوڑے بڑے تھے اور حضرت عیسیٰ ان کے بعد ہوئے. پھر وہ جیسے کزنس ہوتے ہیں ایک دوسرے کی عمر کے, تو ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو جس دن پیدا ہوا تھا میرے اوپر اس دن بھی ایمان تھا, کیونکہ آگے وہ آیت آنے والی ہے, وہاں پھر اس کو انجوائے کریں گے. تو حضرت یحییٰ نے کہا کہ نہیں, میں تم سے افضل ہوں, کیوں کہ وسلام علیہ یوم ولیدہ و یوم یموت و یوم یبعثہیا, کہ میرے پہ اللہ کی طرف سے سلام آیا تھا, جب میں پیدا ہوا, جب مروں گا اور جب اٹھایا جاؤں گا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ تین موقع ہی انسان کی زندگی میں بڑی گھبراہٹ کے ہوتے ہیں. ایک بچے کا دنیا میں آنا, جس طرح ماں تکلیف میں ہوتی ہے بچہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے, اس کو بھی تو ایک تنگ گھاٹی سے نکل کے باہر آنا ہے, اللہ نے اس وقت سلامتی دے دی. پھر دنیا میں آتے ہیں تو تھوڑا دل لگ جاتا ہے, جب یہ دنیا حسین لگتی ہے تو اس بڑی دنیا سے نکل کر ایک تنگ گھاٹی قبر میں جانا پڑتا ہے, وہ وحشت کا دن ہے, اللہ نے وہ دن بند بھی آسان کر دیا. پھر قبر میں گئے, تھوڑی دیر وہاں رہے تو دل لگنے لگ گیا, تو جب وہاں سے اٹھ کے میدان محشر میں بلایا جائے گا تو خوف ہوگا, پتہ نہیں کیا ہونا ہے, اللہ نے اس دن بھی سکون دے دیا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تین موقعوں پر سکون اور سلامتی عطا فرمائے. آگے تذکرہ ہے حضرت مریم اور ان کے بیٹے کا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, اور یاد کرو کتاب میں اس مریم کا قصہ, یعنی اللہ اپنے نبی کو اب کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں, کتاب سے مراد یہاں سورت مریم ہے, کہ اس سورت مریم میں اس مریم کا حال بیان کرو جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی. اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. پیچھے سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں, بی بی مریم جوان تھی تو ایک موقع پہ فرشتہ آیا اور خوشخبری دی. مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اس نے کہا, میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. مریم نے کہا, میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر تک نے چھوا نہیں, اور دیکھو میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. فرشتے نے کہا, ایسا ہی ہوگا. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, یہ ہے اللہ کے فیصلے. آزمائش عزت پہ آئی. جو چیز انسان کو پیاری ہوتی ہے نا, اسی پہ آزمائش آتی ہے. مختلف نبی آزمائے گئے, حضرت یوسف کی آزمائش آپ پڑھ چکے, کیسے باپ کی محبت سے نکالے گئے, حضرت نوح کی. لیکن عورت کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہے, اسی لیے بی بی مریم پر عزت پر حرف آیا اور ان کی یہ آزمائش تھی. تو کہا, ہوگا ایسا ہی, ہم تو ایسے ہی کریں گے, اور ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے, اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بھی بنا دیں, اور یہ کام تو ہو کے رہے گا. یہ ہے اللہ کی شان, جو کرنا چاہتا ہے کر رہا تھا. امرم مقدیہ, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ایک نشانی دکھانا چاہتا تھا اپنی قدرت کی, کہ بن باپ کے بھی بیٹا دے سکتا ہوں اور اس کو پیدا کر کے پال بھی سکتا ہوں. اور اللہ نے بی بی مریم کو اس کے لیے چنا. کیوں چنا؟ کیونکہ بی بی مریم نے اللہ کو چنا. لکھ لیجئے, جب بندہ اپنے شعور سے اللہ کو چنتا ہے نا, اللہ کے راستوں کو چنتا ہے, پھر اللہ اس کو معجزوں کے لیے چن لیتا ہے. اور بی بی مریم کسی مال میں شاپنگ کر رہی ہوتی تو وہاں کے فرشتہ کبھی نہ کہتا کہ آپ کو چنا اور آپ سے اللہ یہ نیکی لے گا. آپ بھی چاہتی ہیں نا کہ آپ کی گودوں سے عیسیٰ پیدا ہوں اور آپ کی گودوں میں محمد کھیلیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے حسن اور حسین کی طرح کے ہوں تو آپ بی پی مریم کے اسوے پہ کام کیجیے. آپ اپنے آپ کو باقی بیکار ہنگاموں سے نکال کر اللہ کے راستوں میں لگا دیں گے, آپ کا اثر آپ کی نسلوں پر انشاءاللہ آئے گا. اور وہی ہوا جو ہونا تھا جس کا حکم دے دیا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. کب؟ جب ڈیلیوری کا وقت آیا. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کہنے لگی, کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان باقی نہ رہتا. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ شاید اس وقت ہر عورت یہ کہتی ہے درد کی شدت اور تکلیف کی وجہ سے, لیکن عام عورتوں کو تو اس کے بعد اپریسیشن کا شوق ہوتا ہے. ابھی بڑی ہو جائیں گی, کل تک بیوی کے طور پہ جو دبی ہوئی تھی بچے کی ماں بن کے, وہ ماں بن کے تین گنا اوپر چلی گئی. عورت ہر بچے کے ساتھ مضبوط ہوتی جاتی ہے, اس گھر میں اس کی جڑیں لگتی جاتی ہیں, گھر والے اس کی ویلیو پہچانتے ہیں کہ یہ ہماری نسل کی امین ہے. لیکن مریم کو تو ایسی کسی اپریسیشن کا کوئی گمان بھی نہیں تھا, بلکہ غم کیا تھا کہ اس بچے کی کیا خبر دوں گی. آپ ذرا اپنے اوپر لے کے سوچئے کتنا بڑا امتحان تھا. تو کہنے لگی, کن تو نسیہ منسیہ, بہت بڑی آزمائش تھی مریم پہ. فنادا ہمیں تحتیہا, فرشتے نے اس کو پاؤں کی طرف سے پکارا اور کہا, غم نہ کر, تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا. ہلانے سے اس وقت عورت کے لیے آسانی ہوتی ہے, موومنٹ کی طرف اشارہ ہے کہ گھر نہیں بیٹھ جانا چاہیے, بلکہ جتنی عورت خود حرکت میں رہتی ہے بچہ اتنا ایزیلی ڈیلیور ہوتا ہے. اور مریم کو تو ہاسپٹل میں لے جانے والی کوئی ماں ساس نہیں تھی, اللہ نے وہیں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنا دیا. پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ نے چشمہ دے دیا اور کہا, تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی, بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. یہاں سے بھی ایک نقطہ نکلتا ہے کہ جب بہت غم اور دکھ ہونا تو کھا لیں, کھانے سے ٹھنڈک ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک دین کو جاننے والی تھی تو کسی موقع پہ بات ہوئی, تو میں نے کہا کہ فلاں کو کھانے کا بالکل شوق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اور انہوں نے دلیل میں پھر یہی آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو کیا کہا تھا, فکلی وشربی وقری عینا, کہ کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. یعنی کھانے سے ضرور موڈ اچھا ہوتا ہے. آپ بھوکے ہو نا, آپ کو اپنے بچے بھی اچھے نہیں لگتے, کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں تو سب ٹھیک لگتا ہے. کلی وشربی, کھانا پینا, وقری عینا, اور آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹے کو دیکھ کر ہوگی, یعنی بچہ پیدا ہوگا. اب غم کیا تھا کہ اس بچے کا کروں کیا, تو فرمایا, اگر تجھے کوئی آدمی نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے, اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی اور وہ لوگ کہنے لگے, اے مریم تو نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا, اے ہارون کی بہن تیرا تو باپ بھی کوئی برا آدمی نہ تھا اور تیری ماں تو کوئی بدکار عورت نہ تھی, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جتنے میں اتنی باتیں, تانے الزام. اور جب بھی کوئی بندہ غلط کرتا ہے نا تو ساتھ ہی لوگ اس کے خاندان کو لے آتے ہیں, تیری تو ماں ایسی, تیرا تو باپ ایسا, تو سب اس کو بول رہے ہیں. اب مریم کے لیے کتنا مشکل امتحان تھا, کم حوصلے والی ہوتی تو وہاں رو پڑتی, چیخ پڑتی, لیکن مریم کو اللہ کے اس حکم پر یقین تھا کہ فلاں کلم الیوم انسیہ, کہ آج کے دن کسی کی بات نہیں کرنی, خاموشی. فاشارت الی, اس لیے مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا, ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ سا ہے. لیکن آپ دیکھیے, جو سچ پہ ہونے کے باوجود اپنے اوپر لگے ہوئے الزاموں اور تانوں کے جواب میں خاموش رہتے ہیں, اللہ کیسے ان کی بے گناہی ثابت کرتا ہے. ہم ہوتے تو ہم کہتے اور بولو بولو اپنی بے گناہی بتاؤ, دیکھو اگر تم چپ رہو گی نا تو پھر یہ تمہیں جھوٹا سمجھیں گے. عموماً خاندانی معاملات میں ہم یہی سوچتے ہیں نا, ہم بولیں گے تو ہماری صفائی ہوگی. یاد رکھیے, جو اپنا معاملہ اللہ پہ ڈال کے اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے نا, تو بس آپ سوچئے کہ اللہ آپ کے لیے بے گناہی ثابت کرے گا. ساری دنیا آپ کے خلاف باتیں کر رہی ہے نا, کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن کیوں پڑھا رہے ہیں. اب آپ کیا کریں, سارے کام چھوڑیں اور جا کے صفائیاں پیش کریں, اللہ کی قسم روئیں کسی کو کچھ کے, پھر آپ کے چلے میں اپنے حامی کچھ تیار کروں اس شہر میں, تو پڑھیں گے کب, پڑھائیں گے کب. آپ کیا کہتے ہیں, اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم, اللہم اکفیناہم بما شئت. اگر کوئی دین کے خلاف پلاٹنگ کر رہا ہے, کوئی غیر مسلم ہے, کوئی دوسرا ہے, اگر کوئی اسلام کے خلاف, کوئی اسلام کے پھیلنے کے رستے میں رکاوٹ ہے, تو ان کو خود ہی نبٹ, ہم اپنا کام کریں. آپ اپنا کام شروع کر دیں گے نا, اللہ آپ کی طرف سے حمایتی پیدا کرے گا, پھر لوگ خود آپ کی حمایت کریں گے اور آپ اپنا کام کریں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ دیندار طبقہ بھی بعض دفعہ سیلف کانشیس اتنا ہو جاتا ہے کہ اپنی صفائیاں پیش کرنے میں وقت پورا ہو جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا، اب اگلے ویک پڑھیں گے، اگلی کلاس میں کچھ کریں گے بات. تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیجئے، کل کسی میدان میں اب اللہ کے دین کے نمائندے بن کے جائیں، آپ نے وقت نہیں ضائع کرنا اپنی صفائیوں پہ. خاص طور پہ اگر ہم اس کو یہاں لے کے دیکھیں تو یہ ممبر اللہ کے نبی کی امانت ہے، یہ قرآن کے لیے، اس کو آپ اگر اپنے دفاع کے لیے استعمال کریں گے، آنے والوں کا وقت ضائع کریں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ قسم کی خیانت ہوگی. بی بی مریم نے اللہ کے وعدوں پہ یقین کیا، ایک عیسیٰ بول اٹھا. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں حضرت یوسف سچے تھے تو گھر والوں میں سے ایک بچے نے گواہی دے دی، آج آپ کی کیوں نہیں دے گا؟ اور فطرت کی گواہی بولتی ہے سچے جھوٹے کا فرق لوگوں کی طبیعتوں میں رچا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کی. اب ذرا یہاں ان سارے جملوں کو جب ہم پڑھنے والے ہیں آیت 30 سے آگے، ان کو ہائی لائٹ کیجیے. اور آج کرسچینٹی کے نام پر جتنے سیکٹس، جتنے فرقے ہیں، ان کی تعلیمات کو حضرت عیسیٰ کے پیغام سے میچ کیجیے. دیکھیے لیڈر کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہی فالوورس کا ہونا چاہیے نا. اگر کوئی لیڈر غلط بات سوچے گا تو پھر ہی فالوور سوچیں گے نا. لیڈر کیا کہہ رہا ہے؟ قال انی عبداللہ، اچھا بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ ابن اللہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ انی عبداللہ. وہ کہتے ہیں تین میں کا تیسرا، کوئی کہتا ہے عیسیٰ جیزس گاڈ، کوئی کچھ. تو جیزس کو بھی تو بتاؤ کہ بھائی تم گاڈ ہو، تم عبداللہ نہیں ہو. پہلا جملہ. دوسری بات، آج بھی کسی بچے کو اگر زبان مل جائے پیدا ہوتے ہی وہ یہی جملہ بولے گا. نیو بورن بیبیز کو بلوائیں کہ بولو تم کون ہو؟ اللہ کا بندہ. کہہ کے دیکھیں اتنا پیار آئے گا آپ کو بچے پہ کہ تم میرے اللہ کے بندے ہو، تمہیں اللہ نے بنایا. پھر آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کہ اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں کہیں میں ہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. والسلام علیہ یوم ولدتو، اور سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا. یہاں کون کس پہ سلام کہہ رہے؟ عیسیٰ خود اپنے اوپر کہہ رہے ہیں. یحییٰ کے معاملے میں کیا تھا؟ اللہ نے ان پہ کیا. تو اس پہ حضرت یحییٰ جیت گئے کہ میں زیادہ اہم ہوں کہ میرے پہ اللہ نے سلام بھیجا، جب کہ آپ خود اپنے اوپر بھیج رہے ہیں. وہ یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور جب کہ میں مروں گا اور جب کہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہ تعارف کرا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. اگر عیسیٰ ابن مریم کا تعارف کرنا ہے تو یہاں سے لو، یہ سچائی ہے ان کی، یہ ہے وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. پھر مایوس کیوں؟ جس کو اللہ تعالیٰ کے صاحب کن فیکون ہونے کا یقین ہوگا، اس کی زندگی سے پہلے مایوسی چلی جائے گی، اور وہ بالکل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. پھر وہ مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. بس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جب کہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھ رہی ہوں گی، مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اب یہ سب کچھ کر کے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی حالات کی خبر دیتے ہیں. اور وہ کیا؟ اگلی سمراج ہے کہ اسی سے جو عقائد اخذ کیے جاتے ہیں. ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، اور پاک ہے وہ اس سے، جب کہ کسی کام کا حکم دیتا ہے تو پس اس کو کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، اور یہی سیدھی راہ ہے. کون سی سیدھی راہ؟ اس کے نیچے لکھ لیجئے توحید، اللہ ایک ہے، یہ راہ. ھذا صراطم، کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ، توحید کا راستہ. فاختلف الاحزاب من بینہم، مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. یہ کون سے؟ آج کے یہود اور نصارہ خاص طور پہ. یعنی اللہ کو ایک کہنے کے بجائے کوئی بیٹے بنانے لگا، کوئی ایک سے زیادہ بنانے لگا. بس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جب کہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، उस रोज़ तो इनके कान भी खूब सुन रहे होंगे और इनकी आंखें भी खूब देखती होंगी, मगर आज ये जालिम खुली गुमराही में मुबतला हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हालत में जबकि ये लोग गाफिल हैं और ईमान नहीं ला रहे, इन्हें उस दिन से डराओ जबकि फैसला कर दिया जाएगा और पछतावे के सिवा कोई चारा ना होगा। आखिरकार हम ही ज़मीन और इसकी सारी चीज़ों के वारिस होंगे। क्यों? यह है वो आयत जहाँ से अल्लाह ताला के नाम अल वारिस की दलील मिलती है। इन्ना नहनु नरिसुल अर्द व मन अलैहा व इलैना युरजाउन, और सब हमारी ही तरफ पलटाए जाएंगे। कितने प्यारे तरीके से ऐसे लगता है मोहब्बत है फूल झड़ते हैं, अल्लाह अपने नबियों का तस्करा करते हैं। अब इसके बाद एक और प्यारे नबी इब्राहिम का किस्सा, वस्कुर फिल किताबी इब्राहिम। सूरत मरियम से ऐसा लगता है जैसे एल्बम के पेज पलटे जा रहे हैं चुने हुए लोगों के, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे सारे नबियों के भी आते हैं एक एक सूरत में, लेकिन सूरत मरियम में चुने हुए लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिनको अल्लाह पर यकीन था, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। कौन? और इस किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी करो, बेशक वो एक सच्चा इंसान और नबी था। इस काल अली अभी ही, ये है उसकी सच्चाई की दलील, झुके नहीं, दबे नहीं, परेशान नहीं हुए, बल्कि अपनी बात कह दी। ज़रा उन्हें उस मौके की खबर तो सुनाओ जबकि उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान आप क्यों इन चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना सुनती हैं और ना देखती हैं और ना आपको कोई काम बना सकती हैं? बाप से पूछ रहे हैं किस उम्र में, 7-8 साल का बच्चा। साथ ही कह रहे, अब्बा जान मेरे पास ऐसा इल्म आ गया जो आपके पास नहीं आया, आप मेरे पीछे चलिए, मैं आपको सीधा रास्ता बताऊँगा। अब्बा जान आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है, और अब्बा जान मुझे तो डर है कि कहीं आप रहमान के अजाब में मुबतला ना हो जाएं और शैतान के साथी बनकर रहें। क्या ये गुस्ताखी कर रहे थे इब्राहिम? और अगर आज आप कुरान पढ़ लेती हैं और आपके घर वाले, आपके माँ बाप, सास ससुर ने उस तरह नहीं समझा, तो आप उनको किसी रस्म रिवाज या किसी ऐसी चीज़ से टोकते हैं, तो क्या ये आपकी गुस्ताखी होगी? नहीं होगी। बात अच्छी कहनी है, सवाल पैदा होता है किस अंदाज से कह रहे हैं। कभी आप अपने बड़ों में कोई ऐसी चीज़ देखें ख़ासतौर पर ख़ानदान में, तो बहुत इज्जत के साथ दबते हुए झुकते हुए बात करें, अपनी पिछली ज़िंदगी की सारी कोताहियाँ सामने रखते हुए बात करें। अकड़ और गुस्से का अंदाज होगा तो वो आपको ताना दे देंगे, चलो बैठ जाओ, हमें तुम्हारा सब पता है, 4 दिन पढ़ के तुम ऐसी बन गई। लेकिन इन चीज़ों पे खामोश नहीं रहना कि भई आप गलत चीज़ों को ख़ानदान और बिरादरी के नाम पर ही कबूल करते रहें। बेटे ने तो इतने प्यार से बात की, लेकिन ज़रा बाप का जवाब देखिए कि कैसे उन्होंने अपने बेटे की मोहब्बत को भी ना समझा। قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم, बाप को पहले तो यकीन ही नहीं आया, क्या कहने लगे, इब्राहिम क्या तू मेरे माबूदों से फिर गए? अगर तू बास ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। यहाँ से आपको शिर्क की संगदिली दिखेगी। याद रखिए, जुमला नोट करने के काबिल है, जो अल्लाह के मामले में सख्त दिल हो जाता है ना, तभी तो शिर्क करता है ना, वो इंसानों के मामले में भी कठोर हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का फ़र्क कहाँ दिखता है। चंद दिन पहले किसी ने बात की, इस पे बिलीव नहीं करती या मैं इसको किसी तासुब में नहीं कह रही, लेकिन एक खबर जो मैंने सुनी बात के, जो बच्चों के बाने हागन्स होते हैं यहाँ डे केयर सेंटर, तो वहाँ जो पाकिस्तानी या मुस्लिम ख़वातीन हैं ना, वो कहते हैं कि बच्चों की ज़्यादा अच्छी टेक केयर करती हैं, और जो दूसरी यानी जो भी गोरी हैं या जिन्होंने ख़ुद भी इतना हाउस होल्ड को नहीं लिया होता, तो कहती कि वो उनके पास बहुत ट्रिक्स होते हैं, वो बच्चों को ज़्यादा वक्त सुलाई रखती हैं, खुद चाय कॉफ़ी पीते रहती हैं, इसलिए यहाँ के जो मतलब डे केयर्स हैं वो भी प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तानी, इंडियन, एशियन वूमेंस को बच्चों के स्कूलों में लेके आएँ। ये किसी ने मुझे गवाही दी चंद दिन पहले की कुछ खबर पर ना, तो मैं सोच में पड़ गई कि आदत ना हो तो करना मुश्किल ही लगता है। अगर एक औरत अपने बच्चे को नहीं पालती बिलफर्ज, घर में नहीं रखती, या वो अपने ही बच्चों को बाहर रखती है, तो फिर दूसरों के पालने तो मुश्किल लगते हैं, चाहे आप जॉब के लिए करें। अब ये हमेशा नहीं ऐसा होता होगा, लेकिन एक छोटी सी बात बताई गई, बिल्कुल याद रखिए, जो शिर्क करके अल्लाह का हक नहीं देगा ना, वो अपनी औलाद से भी ज़्यादा खुश नहीं होगा, बीवी का भी वो हक नहीं देगा। इसीलिए तो आप देखिए कि जो खुदा फरामोश माशरे हैं ना, वहाँ रिश्तों की भी तमीज़ ख़त्म हो गई, शोहर शोहर नहीं बनना चाहता, बीवी बीवी नहीं रहना चाहती, बच्चों को बच्चों का हक नहीं मिलता। तो बड़ा कठोर सा जवाब बाप ने दिया कि निकल जाओ, मेरे से अलग हो जाओ। आज भी 17-18 साल की उम्र पे होकर तो हर ही मुशरिक कह रहा होता है कि अच्छा अब तू मुझसे अलग हो जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बेचारे बच्चे थे, उनको ये बात ज़रा जल्दी सुननी पड़ गई, लेकिन आगे से इब्राहिम का तहम्मुल और उनका इस्लाम देखिए क्या कहते हैं। قال سلام عليك, ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ پر, میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے. کتنی مٹھاس ابراہیم کے اس جواب میں, میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے, میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں, میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی مایوس نہ ہوں, کبھی نامراد نہ ہوں. کتنی پیاری بات ہے. اصل میں پہلے چھوڑنا پڑتا ہے, اس حصے کو ہائی لائٹ کیجیے. فلما تزلہم, یہ پہلے کہا واتزلکم, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو چھوڑے بغیر اللہ کو پکڑیں, غلط رسمیں بھی نہ چھوڑیں, ٹھیک رسمیں بھی زندگی میں آ جائیں, اور غلط محفلیں بھی نہ چھوٹیں اور ٹھیک محفلیں بھی آ جائیں, یہ کبھی نہیں ہوگا. دیکھیے آپ امیجینیشن میں کسی سیڑھی یا لیڈر پہ جائیے اوپر, آپ نیچے سے اوپر قدم کب رکھیں گے؟ جب نیچے والا چھوڑیں گے. آپ کو اوپر والی ڈنڈی پکڑنی ہے, پھر اس سے اوپر پکڑنا ہے, اس سے اوپر پکڑنا ہے. نیچے والا چھوڑتے ہیں تو اوپر پکڑتے ہیں نا. قرآن پڑھنے کے بعد یہ ایک جنگ لگ پڑتی ہے ہمارے اندر, نہیں نہیں پھر میں اس لیے ان کی مہندی میں آ جاتی ہوں نا کہ کل پھر یہ میرے درس میں آئیں گے, وہ پھر بھی نہیں آتے, اور میں اس لیے ان کے اس خلاف شریعت کام میں آ جاتی ہوں نا کہ یہ پھر میرے درس میں آئیں گے, پھر بھی نہیں وہ آتے. جب آپ خود ایک کام کرنے لگ جائیں گے تو کس کو کس سے روکیں گے؟ لوگوں کو نہیں چھوڑنا, آپ جائیں ان سے ملیں, بات کریں, غلط رسم کا حصہ نہیں بننا. پھر کہتے نہیں وہ سب کر رہے تھے, پھر مجھے شرم آئی, پھر میں نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا. یہ نہیں ہوتا مومن کی زندگی میں. فلما تزلہم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا, تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی. ہائی لائٹ کر لیں, جب وہ جدا ہوا تو ہم نے بیٹے دیے. لکھ لیں اپنی زندگی کا ایک اصول, جہاں اللہ کے لیے قربانی دیں گے اس سے آگے ہی آپ کو کوئی خوشخبری ملے گی, اور ایک وقت آئے گا آپ کو وہ فرقان اللہ دے اگر آپ کو مل جائے, آپ کو کوئی نعمت ملے گی تو آپ سوچیں گے پیچھے قربانی کیا تھی. اور اگر آج کوئی قربانی اسلام مانگ رہا ہے آپ سے, دین قرآن اسلام کوئی بھی, تو آپ امید رکھیں, یقین رکھیں, ٹھک جائیں کہ اس کے بعد آپ کو کوئی خوشی ملنے والی ہے. یہ بات صرف یہاں نہیں, آگے بھی ہے اور پیچھے بھی ہے. حضرت ابراہیم نے جب اللہ کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑا, اللہ نے اولاد دے دی. نمرود کے دربار میں گئے, اللہ نے بیوی دے دی. ہمیں یہ توحید کا سبق سمجھ ہی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں ان سب کو لے کے ساتھ اللہ کو بھی لے لیں, پہلے کچھ خالی کریں گے تو پھر ہی اس باسکٹ میں اندر جائے گا نا. اس لیے کہا جب اس نے چھوڑا تو ہم نے بھی اس کو دے دیا. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پھر اولاد کی خوشخبریاں ان کو دیتا, اور بیٹوں اور پوتوں کی خوشخبریاں دی, اور فرمایا کہ سب سے بڑی بات ہے کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وَوَحَبْنَ لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا, اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا. وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, اور ان کو سچی ناموری عطا فرمائی. یہ سچی ناموری کیا ہے؟ یہ ہے گڈ ریپیٹیشن. یہ ہے اگر کسی کی پاپولیرٹی کا گراف دیکھنا ہے. دنیا میں دیکھیے کوئی سنگر, کوئی ایکٹر, کوئی کرکٹر, کوئی میجیشن, کسی فیلڈ کا بندہ اگر فیمس ہوتا ہے کتنے دن, کب تک, جب تک اس کا کیریئر چل رہا ہے. ماضی کی اداکاریں آج کدھر ہیں؟ گمنامی میں بیچاری مر جاتی ہیں اگر وہ بوڑھی ہو کے مریں تو. چھوٹی سی اخبار میں کونے میں خبر آتی ہے ماضی کی معروف گلوکارہ کا انتقال ہو گیا. اگر ان کو بھی عزت لینی ہے تو پھر یہ پورے عروج کے دور میں بیچارے جب کبھی جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر آرٹیکل اور زمیمے لکھے جاتے ہیں. اس کے برعکس لسان صدق علی, امام بخاری کو دیکھ لیجئے, امام مسلم کو دیکھیے, انبیاء کرام کو دیکھیے. اصل سچائی یہ ہے کہ آپ کا اثر, آپ کی بات, آپ کے صدقہ جاریہ, آپ کی خیر بعد میں نسل در نسل رہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دینے سے ہوتا ہے. بہت آسان نہیں ہے یہ, لیکن ایک دفعہ آپ شروع کر دیں تو پھر اس سے زیادہ آسان کام بھی کوئی نہیں ہوتا. جیسے ایک وقت آتا ہے آپ کو گناہ سے رکنا مشکل لگتا ہے نا, اسی طرح پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک اور چنے ہوئے شخص, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى, اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا, اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا, اس کو ہائی لائٹ کریں. مخلص نہیں ہے, مخلص ہے. اس کا فرق تو آگے ہم جا کے سورہ سوات میں کریں گے, لیکن مخلص اور مخلص میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک خالص کیا ہوا شخص تھا, اور وہ رسول اور نبی بھی تھے, دونوں خوبیاں تھیں ان کے اندر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا. کس چیز سے خالص کیے ہوئے تھے؟ دنیا داریوں کے جھنجھٹ سے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَن, ہم نے اس کو طور کے دائیں جانب سے پکارا, اور راز کی گفتگو سے اس کو قرب عطا کیا. یہ کب ہوا تھا؟ جب مدین سے مصر آ رہے تھے، بیوی کے لیے آگ لینے گئے اور نبوت مل گئی. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا خَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اس کے مددگار کے طور پر بھیج دیا، جبکہ انہوں نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہارون کو بھیج دے. سورۃ طٰہٰ میں ہم پڑھیں گے آگے دعا ان کی. اور اس کے بعد ایک اور چنا ہوا شخص، اور وہ کون؟ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا، رسول اور نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا مَرْضِيًّا. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک سچا انسان اور نبی تھا، اور ہم نے اس کو بلند مقام پر اٹھا دیا. کس بلند مقام پر اٹھایا؟ اس کے بارے میں ڈفرینٹ باتیں ہیں. بعض تو کہتے ہیں اس میں ان کی عزت کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں عزت اور عفت دی گئی، سیدھا سادہ مطلب ہے اونچی بلند. لیکن بنی اسرائیلی روایات میں ایک بات یہ مشہور ہے کہ حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا، کہ انہوں نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری روح آسمانوں پہ جا کے ضبط ہو. تو پھر جب ان کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو پھر وہاں ان کی روح نکلی، اور وہاں سے پھر ان کو فوت کیا گیا. واللہ عالم بات کتنی ہے، لیکن بہرحال یہ روایات میں آتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے ہر طرح کی حجت قائم کر دی کہ کل نفس ذائقت الموت، سمندر کے اور پانی کے اندھیروں میں کوئی ملک الموت آ کے روح کو نکال سکتا ہے تو آسمان کی بلندیوں پہ بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی پہنچ جاؤ، لیکن موت تو تمہارا پیچھا کرتی ہی رہے گی. پھر اس کے بعد فرمایا اولئک الذین نم اللہ، بس یہ ہے اصل بات. یہ سارے انبیاء کرام کے قصوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ پیغمبر جن پر اللہ نے انعام کیا، آدم کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے، اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور چن لیا، ان کا حال یہ تھا. یہ بھی آپ اپنا حال ساتھ ہی ساتھ چیک کیجئے کہ اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب رحمان کی آیتیں ان کو سنائی جاتی تھیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے. یہ تھا ان کا حال. اپنا حال دیکھیں کہ ہمارا یہ حال ہے. قرآن کو، آیتوں کو سن کر، ان کے معنی اور مفہوم کو سن کر، کیا حقیقت میں ہمیں بھی رونا آتا ہے؟ یہ آیتیں سجدے، آپ چاہیں تو بعد میں سجدہ کر سکتے ہیں. یہ تو چنے ہوئے لوگ تھے ہی، لیکن فخلف من بعدہم خلف ادعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور نفس کی خواہشوں کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں. البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی کا راستہ اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ بر حق تلفی نہ کی جائے گی. اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیں. ولا یظلمون شیئا، قیامت کے دن جا کے آپ ایک چھوٹی مائکرو میگا مائکرو نیکی بھی پوچھ سکتے ہیں، اللہ وہ کدھر ہے؟ وہ کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا تھا تیرے لیے، وہ کدھر ہے؟ دکھ نہیں رہا. وہ ایک پسینے کا قطرہ آیا تھا کہیں، کدھر ہے اللہ؟ اللہ کہتا ہے وہاں جا کے ذرا بھی حق تلفی تمہاری نہیں کی جائے گی. ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا. وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے. اللہ ہمیں وہاں لے جا. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کا رزق انہیں وہاں مسلسل صبح و شام ملتا رہے گا. کیا مطلب؟ جنت میں تین کھانے ہوں گے کہ دو؟ دو دفعہ کھانے کا ذکر ہے ادھر. اچھا، ویسٹرن کلچر والوں نے یہ بھی لے لیا، یہاں دو ٹائم کھاتے ہیں موسٹلی، صبح اور چار سے پانچ کے بیچ میں، اس کو وہ ڈنر کہتے ہیں. ہمارے ہاں کتنے کھانے؟ تین پلس. تین تو ہیں کھانے، ہیوی میل، اور پلس کیا ہیں؟ شام کی چائے اور رات کے تکے کباب اور میٹھا پان چالیا، لاہوری گیٹ سے جا کے کلفہ فالودہ، انارکلی سے جا کے. یہ ہم کھانے میں جیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے ان کو جو تقویٰ کی زندگی بسر کرے گا، جو بچ بچا کے جائے گا، جو حقیقت میں اس میں اللہ کی مرضی سے جیا. اور اے محمد، ہم تمہارے رب کے حکم سے نہیں اترا کرتے. یہاں سے اب آگے سورت کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے، بالکل اینڈ ہے سورت کا، اللہ کے نبی کو بعض دفعہ یہ لوگ مجبور کرتے تھے کہ وہی آئے، کوئی بات ہے بتائیے، پوچھئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے، تو اللہ کے نبی جبرائیل کو بھی کہہ دیتے تھے کہ آپ میرے پاس آ جائیے گا، اس موقع پہ آ جائیں، اس پہ آ جائیں، تو جواب دیا جا رہا ہے نہیں، ومان نہ تنسر اللہ بھی امری ربک، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، یعنی بڑے بڑے فرشتے بھی اللہ کے حکم کے بندے ہوئے ہیں، جو کچھ ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک تو وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں کہ فرشتے کو بھیجنا بھول جائے، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں، بس تم اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو، کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کے پلے کی، بتائیے کوئی ہے اللہ جیسا، هل تعلم له سمیا، کسی اور کا بھی نام اللہ ہو، نہیں ہو سکتا، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے، یہ اسم جنس ہے، مکہ میں کئی ایسے تھے جو اٹھ اٹھ کے آ کے یہ باتیں کہتے تھے، اللہ نے اس کو ایک جنرل فارم میں بتا دیا کہ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال دیا جاؤں گا، کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا، اپنے آپ کو سوچیں، اپنی برتھ ڈے کا دن سوچ لیجئے، جس دن آپ پیدا ہوئے اس سے پہلے آپ کیا تھے، کہاں تھا آپ کا نام، تو جو ذات آپ کو وہاں سے لا کے ادھر لاتی ہے تو مرنے کے بعد انسان کا نام مٹا بھی سکتی ہے، اور پھر قسم ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، بس قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر سے نہ گزرے، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں تقویٰ کی روش اختیار کرتے تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، یہ ہے وہ آیت جس میں آپ پل صراط کا تذکرہ سنتے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ یہی آیت پڑھ کے پل صراط کی وضاحت بتائی کہ ہر ایک اس سے گزرنا ہے، ایک طرف میدان محشر ہے، آپ بیچ میں سوچ لیں، اس کے ساتھ جہنم ہے اور ادھر جنت ہے، پہلے بھی کئی بار یہ بتا چکی ہوں، یہ میدان محشر، یہ جہنم اور یہ جنت، جس کو بھی جانا ہے، میدان محشر سے ٹو وے راستہ نہیں ہے کہ رائٹ ہینڈ پہ جنت ہے تو لیفٹ پہ وہ ہے، ہر ایک کو ادھر سے ہی گزرنا ہے، جس کو جہنم میں گرنا ہے وہ تو ضرور اس سے اوپر گرے گا، جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو اس پہ سے گزرنا ہے، نیک بجلی کی طرح سے ہواؤں سے گزر جائیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، لیکن جو گناہگار ہوں گے، جو غلط کام کریں گے، ان کو اس پل صراط سے پھر نیچے گرایا جائے گا، کوئی اسی میں اٹک جائیں گے، ادھر آنکڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو سلپری بنایا ہوا ہے، اور آپ کہہ لیجئے کہ پل صراط ایک آخری ڈائسیکشن روم ہے جہاں ہمارے انسانی معاملات اور جسم سے گندے خون نکلیں گے اور حرام کی پلی ہوئی چربی وہاں پگھلائی جائے گی، جتنی دیر اللہ چاہے گا وہاں سے رکھ کر پھر جنت ملے گی، تو دنیا میں اپنے گناہوں کو خود ہی چیک کر لیں اس سے پہلے کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ دوسروں کے ذریعے سے معاف کرائے جائیں، آپ دیکھیں دانہ نکلتا ہے تو خود پس نکالنا آسان ہوتا ہے، ڈاکٹر کو دیں گے تو کٹ لگائے گا تو چیخیں نکل جائیں گی، آج اگر ہم خود توبہ نہیں کرتے اور اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے تو دنیا میں پس نکلتی بھی دکھتی ہے، دکھوں اور غموں کی صورت میں، پھر موت کی صورت میں، پھر پل صراط کی صورت میں، اللہم لا تجعلنا منہم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سن کر اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے والا بنا دے، کبھی بھی اس طرح کی اکڑ نہیں رکھنی چاہیے کہ جس کو سن کر ایک انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا سمجھے، لیکن لوگوں کا حال جو ہے وہ اس سے مختلف ہوتا ہے، لوگ ان باتوں کو سنتے نہیں ہیں، لوگوں کا حال کیا ہے، بھائی ذات اطلاع علیہم آیاتنا، جب ایسے لوگوں کو ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے لگتے ہیں، اور یعنی جب ان کو قرآن سکھایا جائے تو کہتے ہیں چھوڑو، اور ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں نا یہ کیا تم نے زندگی بنا لیا، اور دیکھو ہماری شادیاں کیسی ہوتی ہیں، ہمارے فنکشنز کیسے ہوتے ہیں، بتاؤ کس کی محفلیں اچھی ہیں، کس کے اچھے ہیں، یہاں لفظ احسن الندی آیا ہے، نادا نادی کلب کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بتاؤ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ وَهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں، اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ اساس کہتے ہیں فرنیچر کو، ریا کہتے ہیں ریا دکھانا، ڈیکوریشن پیسز، یعنی بہت زیادہ ان کی محفلیں ہوتی تھیں۔ لیکن آج وہ کدھر ہیں فاروق قارون، اور کدھر گئے وہ حامان شداد؟ تو آج یہ چھوٹی چھوٹی محفلوں پہ سج رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ان سے تو بہت بڑے بڑے ڈوب گئے۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہونا چاہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا گروہ کمزور ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو سچائی میں، راست روی میں اور ترقی عطا کرتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور لوٹائے جانے کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یعنی ان محفلوں پہ کیوں مان کرتے ہو، شادیوں پہ کیوں کرتے ہو، اصل وہ نیکیاں کرو جو تمہارے بعد رہ جائیں، انجام اس کا اچھا ہے۔ ایک بچے کی شادی پہ آپ 2-4 لاکھ لگا بھی دیتے ہیں تو کس کو یاد رہتا ہے بعد میں؟ لیکن اللہ کے راستوں میں جب ہمارا مال اٹھتا ہے، جب ہمارا وقت لگتا ہے، تو اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا کے ہمارے لیے رکھتا ہے۔ افرائیت اللذی کفر ربی آیاتینا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا، انداز ہے شعور بیدار کیا جا رہا ہے، پھر آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا ہے اور اس میں ہم اور اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لا و لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا۔ سوچیے، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ کسی ایسے شخص کو سوچیے جو ایئرپورٹ پہ اپنے سامان سے محروم ہو جائے، ساتھیوں سے محروم ہو جائے اور اکیلا پولیس مین کے سامنے کھڑا ہو، یہی ہوگا نا اس دنیا کی چیزوں کا حال۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں، حالانکہ کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، الٹے وہ ان کے مخالف بن جائیں گے۔ جن کی امید تھی وہی پتے ہوا دینے لگے۔ کل وہ بزرگ جن کے نام لے لے کر یہ شرک کرتے تھے، وہ کہہ دیں گے اللہ ہم نے نہیں ان کو کہا تھا ہماری قبروں پہ آنا اور ہماری پوجا کرنا اور ہمیں سجدے کرنا؟ اس وقت ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، ہم غلط دروازہ کھٹکھٹاتے رہے ساری زندگی۔ پھر اللہ تعالیٰ سورت کے آخر میں شیاطین کی بات کرتے ہیں، کیوں انسان اتنا پیارا کلام سن کے بھی اللہ سے دور ہوتا ہے؟ الم تر ان ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعوزہم عزا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین کو چھوڑ رکھا ہے جو انہیں خوب خوب حق کی مخالفت پر اکسا رہے ہیں؟ جواب مل گیا آپ کو اس میں کہ آخر لوگ حق کے ہی مخالف کی ہوتے ہیں؟ ایک گروہ جو دوسرا گروہ جو ان سے مختلف ہو اس کی کوئی بات نہیں کرتا، لیکن حق والے کے خلاف سارے کیوں ہو جاتے ہیں؟ شیطان اکساتے ہیں، پکڑو ان کو، پکڑو ان کو، قرآن عام ہو گیا تو یہ ہوگا، حدیث عام ہو گئی تو یہ ہوگا، علم عام ہو گیا تو یہ ہوگا، وہ اکساتے ہیں۔ اور آپ ازما کے دیکھیں، ایک باطل فرقہ دوسرے باطل فرقے پہ زیادہ کیچڑ نہیں اچھالتا، کہتے تم بھی خوش ہم بھی، وہ مل بانٹ کے رہتے ہیں، ان کے فلائر بھی لگا دیں گے، ان کے ایڈورٹائزمنٹ بھی ایک دوسرے کے لیے کر دیں گے، حق والوں کا ساتھی کوئی نہیں بنتا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کیونکہ شیطان کو خوف ہے کہ کہیں حق آ گیا تو پھر تو جانا ہی پڑے گا باطل کو۔ کہا کرو کیا، فلا تعجل علیہم، آپ ان کے اوپر عذاب آنے کے معاملے میں بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے۔ اب ان آیات کو اب تصور کی آنکھ سے دیکھیے اور دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اچھی جگہ پہ رکھے۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے، اللہم اجعلنا منہم، جبکہ اس کے برعکس بنسوق المجرمین الى جہنم وردا، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، اور وہ لوگ اس وقت کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے سوائے اس کے جس نے رحمان کے حضور سے اجازت حاصل کر لی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، حالانکہ سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائیں اور پہاڑ گر پڑے اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، زمین و آسمان اور اس کے اندر جو ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ آج مکے کی گلیوں میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، آج بلال کے گلے میں رسیاں ڈال کے کتوں کی طرح اس کو بہکایا جا رہا ہے، سڑکوں پہ چلایا جا رہا ہے، لیکن یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ اپنے خوبصورت اعمال اور اللہ کے راستے میں ڈٹ جانے کی وجہ سے ساری مخلوق کے محبوب بن جائیں گے، دل ان کی طرف کھینچیں گے، دنیا ان کے آگے اپنی پلکیں بچھائیں گی، ہر چیز ان کو ملے گی، لیکن تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر جبرائیل، پھر آسمان کے فرشتے، پھر زمین کے فرشتوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا میں اس کے لیے قبولیت اور محبت بانٹ دی جاتی ہے۔ دعا کیجئے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، بس جواب میں اگلا کام خود ہی ہو جائے گا۔ ہم سچی محبت نہیں کریں گے نا اللہ سے تو پھر وہ مولوی کی گالی کھاتے ہیں ہم۔ آج دیکھیں کہ دین کا نام بھی تو دو طرح سے نا، ایک دین کا نام گالی بن گیا، لوگ مذاق کرتے ہیں، لطیفے بناتے ہیں، اور ایک یہ کہ سچے دیندار ہیں، آج بھی ان کا نام لیں تو ایسے لگتا ہے کہ دل کے اندر سے دعائیں نکلتی ہیں۔ سچے ہو جائیں بس، سب کی محبت آپ کو مل جائے گی۔ اور آخری آیتیں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اور بے شک ہم نے اس کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ آپ اس کے ذریعے خوشخبری دیں پرہیزگاری کرنے والوں کو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرائیے۔ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے، آج کہیں تم ان کا نام نشان پاتے ہو؟ یا ان کی کوئی بھنک بھی کبھی تمہیں کہیں سنائی دیتی ہے؟ آپ نے کبھی سنا کہیں قوم عاد کا کوئی بندہ دکھا، کوئی قوم سمود کا دکھا؟ کہیں نہیں دکھتے، کہاں گئے سب؟ سب اپنا انجام پا گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اچھے کام کریں گے تو ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا اور اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔